بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں صلاۃ العیدین کے متعلق بات کر رہے تھے. صلاۃ العیدین تھی نا، پھر ایسی بند کر لیں وہ سامنے والا، تھوڑا قریب ہو جائیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، تھوڑا قریب ہو جائیں. پچھلے درس میں صلاۃ العید کا حکم بیان کیا تھا. کیا حکم ہے صلاۃ العید کا؟ مفتیوں کا اختلاف ہو گیا. ایک مفتی صاحب کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، میرے دائیں جانب کہتے ہیں واجب ہے. فرض کفایہ ہے، پکی بات ہے، لکھا ہوا نہیں. میں آپ سے پوچھوں، آپ تو مرضی جو لکھ لیں آپ. فرض عین ہے، بارک اللہ فیک. واجب بھی آپ کا مطلب فرض عین کا تھا. کتابیں تو لکھے فرض کفایہ، اب کتاب میں کیا لکھا ہے عمران؟ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تو پھر آپ نے فرض عین کیوں کہا؟ کیونکہ دلائل کے مطابق راجح قول یہی ہے کہ صلاۃ العیدین جو ہے فرض عین ہر مسلمان پر. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص فادر ڈے منانا چاہے اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں. دلیل کیا ہے کیوں جائز نہیں ہے؟ بارک اللہ فیک. بھائی کہتے ہیں منانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کس چیز کے ہم پوچھتے ہیں؟ یا پتہ ہے دلیل عبادت کے معاملے میں دلیل ضروری ہے، کیونکہ عبادت وہ ہے جس کا حکم یا تو قرآن مجید میں ہو یا کسی صحیح حدیث میں ہو. اگر کسی عمل کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے، وہ عبادت نہیں ہے. فادر ڈے بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم عبادت کی نیت سے نہیں بناتے. پھر اس سے پہلے بھائی کا یہ جواب ہے کہ مشابہت ہوتی ہے اور مشابہت حرام ہے، بات درست ہے نا. اس سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ فیک، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت عبادت نہیں ہے، لیکن وہ ہے عید، اور عید دین کا حصہ ہے، اور جتنی بھی قومیں گزری ہیں ہر قوم کی اپنی اپنی عید ہے. اور ابن تیمیہ کا قول میں بیان کر چکا تھا پچھلے درس میں کہ مناسک کا لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب عبادت، اور عید بھی ایک منسک ہے. اور عید کیوں کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیز جو بار بار آئے. فادر ڈے بار بار آتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ڈیٹ مخصص کر دی ہے اور اسی ڈیٹ پہ خوشی مناتے ہیں، اور اپنے والد کو جا کے سہرے پہناتے ہیں. وہ بیچارہ بوڑھا بیٹھا ہوتا ہے سر ہلاتے ہوئے، ایسے پورے سالوں سے پوچھتا کوئی نہیں ہے، صرف ایک دن میں چند گھنٹے کے لیے، چند منٹ کے لیے اس کے بیٹے اس کی بیٹیاں جاتی ہیں، اس کے جا کے پھولوں کا ہار بھی پہناتے ہیں، کیک بھی کاٹ دے، کیک بھی کھلاتے ہیں. اس طریقے سے ان کا والد کے ساتھ احسان پورا ہو گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ ان تہذیبوں کے لیے بہتر ہے جن کی ہاں والدین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ پانی کی بوتل اور والد کی، شاید یہ زیادہ مہنگی ہو ان کے لیے، کیونکہ اس میں پانی ہے پیسوں سے ملتا ہے، والد تو مفت ملتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ پی کے پھر بوتل کو پھینک دیا. فادر ڈے ہو، مادر ڈے ہو، یا لیبر ڈے ہو، یا اپریل فول ہو، جو بھی یہ جتنی بھی چیزیں جو بار بار ایک وقت متعین وقت میں لوگ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز ہیں، جائز نہیں ہیں. جی جتنی بھی ہے ہولی ونڈے تو ویسے بھی ان کی اپنی عید ہے کرسچنز کی، اس میں تو دگنا گناہ ہے. درس کو آگے لے کے چلتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقت ہوا، عید نماز کا وقت کیا ہے، کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یبدأ وقت صلاة العید من ارتفاع الشمس قدر رمح. عید نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے وقت کی، من ارتفاع الشمس. ارتفاع کہتے ہیں بلندی کو، شمس سورج، جب سورج کی بلندی ہو جائے کتنا بلند ہو، قدر رمح، ایک نیزے کی بلندی کے برابر. رمح کہتے ہیں نیزوں کو، تو کیا ہم پھر نیزہ لے کے اس کو ناپتے رہیں؟ کیا خیال ہے؟ جی ہاں، نیزہ لے کے ناپنا ہے، اندازے کے مطابق نیزہ لے کے ناپنا ہے. لیکن آج کل جب سے گھڑی آئی ہے مسئلہ آسان ہو گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں قدر رمح فی نظر العین وهو ربع ساعة، دیکھنے والے کو اگر اس کے سامنے نیزہ رکھا جائے، جب سورج ایک نیزے کی بلندی کے برابر ہو جاتا ہے تب عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت جو ہے اس کی جو مقدار ہے وہ ہے 15 منٹ. گھڑی کے مطابق سورج نکلا، آپ 15 منٹ انتظار کریں گے، 15 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی سورج کو نیزے کی بلندی تک جانے کے لیے 15 منٹ کی ضرورت ہے. کب؟ بعد طلوع الشمس، سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ. آخری وقت کیا ہے؟ الى زوالها، سورج کے زوال ہونے تک. اگر سورج زوال کسے کہتے ہیں؟ سورج جب درمیان میں ہو جاتا ہے، بالکل آسمان کے درمیان میں، اور سایہ زمین پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو یہ نشانی ہے، اسے کہتے ہیں الشمس فی کبد السماء، سورج آسمان کے درمیان میں ہے. جو ہی سورج مغرب کی طرف تھوڑا سا حرکت کرتا ہے، سایہ جو مشرق کی طرف نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں زوال. زوال یعنی اپنی جگہ سے ہل کے مغرب کی طرف روانہ ہوا. تو صلاۃ العید کے وقت کب ختم ہوتا ہے؟ زوال سے. جو ہی سورج مغرب کی طرف ہلا، عید کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. والسنت، سنت کیا ہے؟ تقدیم صلاۃ عید الاضحی، سنت یہ ہے کہ عید الاضحی کی نماز میں تقدیم کرنی ہے پہلے. پہلے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سورج ابھی ایک نیزے کے فاصلے پر نہیں پہنچا، اس سے پہلے پڑھنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے وقت میں، جو ہی سورج ایک نیزے کے فاصلے پر پہنچے اس وقت نماز پڑھنی ہے. یعنی اسے کہتے ہیں التبکیر، جلدی کرنا، اور متعین وقت کے پہلے وقت میں عبادت کو ادا کرنا، اسے کہتے ہیں تقدیم صلاۃ عید الاضحی. اچھا، اس وقت سے پہلے کی کیوں مراد نہیں ہے؟ مؤلف کا یقول تقدیم، تقدیم تو عام لفظ ہے نا، پہلے کیونکہ مقرر وقت سے پہلے عبادت ہوتی نہیں ہے. اس کی مثال کہ فجر کی نماز، کیا اذان سے پہلے اگر کوئی شخص پڑھ لے اس کی نماز ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقرر وقت اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے، اس وقت سے پہلے یا بعد میں نماز نہیں، الا یہ کہ بعد میں قضا جائز ہے ضرورت کے لیے. شخص فرماتے ہیں تو عید الاضحی کی نماز پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ لیتسع وقت التضحیہ، تاکہ قربانی کے وقت میں آپ کو آسانی ہو اور وسعت مل جائے. وتأخير صلاة عيد الفطر، اور عید الفطر کی نماز جو ہے کوشش کی جائے کہ اسے تھوڑا دیر کے بعد پڑھ لی جائے. وجہ کیا ہے؟ لیتسع وقت اخراج زکاة الفطر، تاکہ زکاة الفطر کو نکالنے کے لیے آپ کے پاس میسر اور وسیع وقت مل جائے. زکاة الفطر ادا کرنا فرض ہے، اور بہتر وقت کیا ہے زکاة الفطر نکالنے کا؟ بہتر وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک، عید کے دن، یہ افضلیت کے وقت ہے، بہتر وقت ہے. اور وقت جائز کون سا ہے؟ ایک یا دو روز پہلے. صفتها، صلاة العيد کیسے ادا کی جاتی ہے، صلاة العيد ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، صفت جیسا فرماتے ہیں صلاة العيدين ركعتان. ركعتان کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ ركعتان. ركعتان اسم ہے، اسم ہے، کون جواب کون دے رہے؟ بارك الله. اسم ہے، مثنى ہے، تثنیہ ہے. تثنیہ کی نشانی کیا ہے؟ الف نون. ركعتان دو رکعت. جیسا فرماتے ہیں صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا اقامه. عید کی نماز دو رکعت ہے بغیر اذان و بغیر اقامت کے. يجهر فيهما بالقراءة. قراءة جهر طریقے سے کی جاتی ہے، جهرم کی جاتی ہے، دون رکعات میں. وصفتها كالتالي، اور اس طریقے سے ادا کی جاتی ہے. نمبر ایک، يكبر في الركعة الأولى. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کرے گا. بعد تکبیرۃ الاحرام والاستفتاح، پہلے تکبیرۃ تحریمہ، پھر دعاء استفتاح. کیا ہے؟ سبحانک اللہ وبحمدک. کون سی ہے دعاء استفتاح؟ کیا ہے؟ تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ پڑھیں گے. اس کے بعد یکبر فی الرکعۃ الاولی بعد تکبیرۃ الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنے سے پہلے ست تکبیرات، چھ تکبیریں. ثم يتعوذ ويبسمل، پھر اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا. ويشرع في القراءة، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر قراءة پڑھے گا. ويكبر في الثانية، اور دوسری رکعت میں. ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال. تکبیر انتقال کی، تکبیر انتقال کون سی ہوتی ہے؟ انتقال سجدے سے اٹھتے وقت. ایک رکعت آپ کی ہو گئی، اب سجدے سے آپ نے سر اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کے اب کھڑے ہو گئے، اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الانتقال. سجدے سے آپ منتقل ہوئے قیام کی طرف. اس کے بعد کتنی مرتبہ آپ تکبیر پڑھیں گے؟ کیسا فرماتے ہیں؟ خمس تکبیرات، پانچ تکبیریں. یرفع یدیہ مع کل تکبیرہ، رفع دین کرے گا ہر تکبیرہ کے ساتھ. ویحمد اللہ یثنی علیہ، اور حمد و ثنا کرے گا اللہ تعالیٰ پر. ویصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین التکبیرات، اور ہر تکبیر کے بیچ میں اگر وقت مل جائے تو خاموشی اختیار نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. نمبر دو، سمجھ آ گئی طریقہ؟ سب سے پہلے تکبیرہ تحریمہ، پھر دعا استفتاح، پھر چھ تکبیریں، ہاتھ اٹھانا ہے چھ تکبیروں کے ساتھ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پوری رکعت پڑھے گا. پھر دوسری رکعت میں جب سجدے سے اٹھے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے اور کھڑا ہو جائے گا دوسری رکعت کے لیے، تب پانچ تکبیریں اس نے پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر پانچ مرتبہ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ. بلکہ دوسری رکعت میں آغاز کرنا ہے بسملہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اعوذ باللہ جو ہے وہ تکبیرۃ تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں یقرأ فی الرکعتین بعد الفاتحہ، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھے گا امام جو ہے، سورت سبح فی الاولی، پہلی رکعت میں سورت سبح، والغاشیہ فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں سورت الغاشیہ، او یا سورت قاف فی الاولی، سورہ قاف پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، والقمر فی الثانیہ، اور سورت القمر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد. نمبر تین، اذا سلم من الصلاۃ، جب امام نماز پوری کر لے اور سلام پھیر دے، اب نماز مکمل ہو گئی، صعد المنبر، منبر پر کھڑا ہو جائے، فخطب خطبتین، اور دو خطبے پڑھ لے، یجلس بینہما جلسۃ خفیفہ، اور دونوں خطبے کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، یتناول فی خطبتی عید الفطر احکام زکاۃ الفطر، اگر عید الفطر کا خطبہ ہے تو جو خطبہ ہوگا اس میں عام طور پہ احکام زکات الفطر کے متعلق بات کرے گا، وما یناسب الحال، اور جو حالت ہوگی اس وقت مسلمان کی اس کے مطابق بات کرے گا. وفی خطبت عید الاضحی، اور عید الاضحی کے جو خطبے ہیں اس میں احکام الاضاحی وما یناسب المقام، کہ احکام الاضاحی کہ بکرا کیسے ذبح کرنا ہے، اس کا سنت مسنون طریقہ کیا ہے، گوشت کیسے استعمال کرنا ہے، اور وما یناسب المقام اس کے ساتھ ساتھ جو حالات حاضرہ ہیں مسلمانوں کے ان کے متعلق بات کی جائے. موضوعها زکات عید کی نماز کی جگہ کون سی ہے، کہاں پر ادا کی جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں موضوعها یعنی اس کی جگہ. الافضل بہتر یہ ہے اقامت صلاۃ العیدین فی المصلی، کہ دونوں عید کی نمازیں جو ہے وہ مصلی میں ادا کی جائیں. اور مصلی کسے کہتے ہیں؟ عیدگاہ کو، خاص جگہ جہاں پر عید کی نماز ادا کی جائے. الا فی حال عذر، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو، من مطر و مشقت، جیسے کہ بارش ہو یا کوئی مشقت ہو عیدگاہ تک پہنچنے کے لیے. وان اقیمت فی المسجد الجامع فلا باس، اور اگر مسجد جامع میں بھی ادا کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو جگہ کون سی ہے؟ نمبر ایک عیدگاہ، یا بڑی جامع مسجد میں، یا اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے علاوہ بھی کسی مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے وقت. من سنن العیدین، شیخ صاحب فرماتے دونوں عیدوں کی سنتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک ان یتجمل الرجل بلبس احسن ثیابہ، کہ شخص کو چاہیے کہ وہ خوبصورتی کو اپنائے، اچھے کپڑے پہن کر. اما النساء، یہ مردوں کے لیے، اما النساء عورتوں کے لیے، فیخرجن الی الصلاۃ غیر متجملات، نماز کے لیے جائیں گی عید نماز کے لیے لیکن بغیر کسی خوبصورتی کے، غلام تو طیبات، اور بغیر خوشبو لگانے کے. نمبر دو ان یبکر المأموم فی الحضور، جلدی جائے عیدگاہ کی طرف، تبکیر کرے یعنی جلدی جائے. ويتقدم الى الصفوف الاولى، اور پہلی صفوں کی طرف جا کے بیٹھ جائے. نمبر تین ان یذهب من طریق ويرجع من طریق اخر، سنت یہ ہے عید نماز میں کہ ایک راستے سے جائے اور کسی دوسرے راستے سے واپس آئے گھر کی طرف. ماشین على قدمیه، بہتر ہے کہ اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے جائے. ان تیسر، اگر آسان ہو اس کے لیے. فعن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد اذا كان يوم عيد خلف الطريق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن، اگر عید کا دن ہوتا تو راستے کی مخالفت کرتے، یعنی ایک راستے سے جاتے اور واپسی دوسرے راستے سے آتے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 986. نمبر چار ان یاکل قبل خروج بصلاۃ عید الفطر تمرات یقطع على وتر ثلاث او خمس. سنت طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر میں ہی مسنون طریقے کے کھجوریں کھا لیں طاق تعداد میں، تین یا پانچ. نمبر پانچ ومن سنن الصلاۃ، اور عید نماز کی سنتوں میں سے، التکبیرات الزوائد، زیادہ تکبیریں، تکبیر تحریم کے علاوہ جو باقی تکبیریں ہیں اسے کہتے ہیں التکبیرات الزوائد. والذکر فیما بینہما، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ان کے بیچ میں کرنا. وقراۃ السور المذکورہ، اور جو سورتیں بتائی گئی ہیں ان کو پڑھنا. وہ ادا ہوا فی المصلی، اور مصلی کے اندر عید نماز کو ادا کرنا، یہ سارے سنتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید نماز کے لیے جائے اور چھ تکبیریں کی جگہ چار تکبیریں پڑھ لے، اس کی نماز ہے کہ نہیں؟ نماز ہے. نہیں کیوں؟ سنت ہے. اگر رکن ہوتی تو نماز نہیں ہوتی بغیر رکن چھوٹنے کی. اسی طریقے سے اگر سورت قاف کی جگہ پہلے رکعت میں سورت الحاقہ پڑھ لے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. اور دوسری رکعت میں اگر سورۃ غاشیہ کی جگہ سورت الاعلیٰ پڑھ لے، نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے سنن ہیں، اور سنت مطلب مستحبات. اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے احکام و فوائد، بعض اہم احکام اور فوائد عید کی نماز کے متعلق. اولا نمبر ایک یکرہ التنفل قبل صلاۃ العید وبعدها، عید نماز سے پہلے اور بعد میں سنت یا نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. فی موضعها یعنی عیدگاہ میں جا کے. الا اذا ادیت فی المسجد, الا یہ کہ مسجد میں اگر کوئی شخص عید نماز پڑھے, فتؤدى تحیۃ المسجد عند الدخول, تب وہ تحیۃ المسجد کی دو رکعت پڑھ کے بیٹھ سکتا ہے. یہ دو رکعت کس لیے ہے؟ عید سے تعلق نہیں ہے اس کا, اس کا تعلق مسجد سے ہے. یہ مسجد کی سلامی ہے, بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے. ثانیا نمبر دو, یسن لمن فاتته صلاۃ العید, سنت ہے اس کے لیے جس کی عید نماز چھوٹ گئی, او فاتہ بعضها یا اس کا کوئی حصہ اس سے چھوٹ گیا, قضاؤها علی صفتها کہ عید نماز قضا بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ عید نماز ادا کی جاتی ہے انہی تکبیروں کے ساتھ اسی طریقے سے. بین یصلیہ رکعتین بتکبیراتها کہ دو رکعت پڑھے تکبیروں کے ساتھ, وما فاتہ یتمه علی صفتہ اور جو اس سے رہ جائے اس کی قضا کرے مکمل طریقے سے جیسا کہ عید نماز اذان پڑھی جاتی ہے. یعنی اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی اس کی امام کے ساتھ ہے دوسری رکعت میں تو پہلی رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے, سلام سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور تکبیریں پڑھے گا جو اس کی چھوٹ گئی ہیں ساری. نمبر تین سیاسہ فرماتے ہیں, ثالثا یسن التکبیر لیلتی العیدین وعشر ذی الحجہ وایام التشریق وهو نوعان. عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں عید پہ دونوں عیدوں کے دن اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ میں ایام التشریق عشر ذی الحجہ ایام التشریق یہ زیادہ دن ہے عید کے, تکبیر پڑھنا مسنون ہے. اور یہ تکبیر یوں دو قسم کی ہوتی ہے, نماز کی تکبیر کی بات نہیں کر رہا میں, عام تکبیرات جو ہم سنتے ہیں عید کے دن میں اور ایام التشریق میں عید الاضحیٰ میں. جیسا فرماتے ہیں دو قسم کی تکبیر, نمبر ایک المطلق یعنی التکبیر المطلق مطلق تکبیر, وہو الذی لم یقید بوقت محدد, یہ وہ تکبیریں ہیں جن کا کوئی خاص وقت محدد نہیں کیا گیا. ویبدأ فی صلاۃ ویبدأ فی عید الفطر من غروب شمس لیلۃ العید, عید الفطر کے لیے تکبیرات پڑھنا پڑھنے کا جو وقت ابتدائی وقت ہے کب شروع ہوتی ہیں؟ من غروب شمس لیلۃ العید یعنی رمضان کا آخری دن ہے اور عید کی پہلی رات ہے. اس رات کے آغاز سے, آغاز کب ہوتا ہے رات کا؟ سورج غروب ہونے کے بعد. جب رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہو جائے اور عید کی پہلی رات شروع ہو جائے, سورج غروب ہونے کے بعد سے وقت شروع ہو جاتے تکبیر کا. یہ عید الفطر کی بات ہو رہی ہے. الى بدء الصلاة کب تک وقت ہے؟ جب تک کہ نماز شروع نہیں ہوتی. آپ کے پاس کتنا وقت ہوگا؟ ایک رات پوری اور فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید نماز کے آغاز تک, بس یہ تکبیر مطلق ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے, آپ پڑھتے رہیں. طریقہ کیا ہے آخر بتاؤں گا کہ کون سے الفاظ پڑھنے ہیں. فیکبر فی اللیل تو رات میں تکبیر پڑھتے رہے, وہ فی الطریق الی المصلی اور جب مصلی کی طرف جائے تکبیر پڑھتے رہے, وہ اثناء جلوسہ فیہ اور جب مصلی میں بیٹھے تکبیر پڑھتا رہے, حتی حضور الامام جب تک امام آنے جاتا اور نماز کا آغاز نہیں ہوتا. ویبدا فی عشر ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کے لیے جو تکبیر ہے اس کا ابتداء کیا ہے کب شروع ہوتی ہے؟ ویبدا فی عشر ذی الحجہ من غروب الشمس لیلۃ اليوم الاول من ذی الحجہ آخری دن ذو القعدہ کا سورج غروب ہو گیا, ذو الحجہ کی پہلی رات سے وقت شروع ہوتا ہے تکبیر کا. الى کب تک؟ الى غروب شمس آخر ایام التشریق اور اس کا وقت ہے ایام التشریق کا تیسرا دن کا سورج غروب ہونے تک. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11, 12 اور 13 ذی الحجہ. 10 تاریخ ایام تشریق نہیں ہے, 10 تاریخ عید یوم کیا کہتے ہیں العید الاکبر, بڑا دن ہے عید کا, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس میں حاجی جو ہے وہ چار کام کرتا ہے, بڑے جمرہ کو کنکریاں مارتا ہے, قربانی کرتا ہے، بال مڑواتا ہے، طواف الافاضہ طواف الزیارہ کرتا ہے، اور اگر اس نے صحیح حج پہلے نہیں کی تو اس دن صحیح حج بھی کرتا ہے. تو ایک دن میں تقریباً حج کے بہت سارے اہم کام جو ایک دن میں ہوتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں یوم الحج الاکبر. تو 10 تاریخ احرم تشریق میں شامل نہیں ہے، احرم تشریق 11، 12 اور 13 ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں 13 تاریخ کو سورج غروب ہونے تک کتنے دن ہے آپ کے پاس؟ 13 دن، یکم ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک. احرم تشریق اليوم الثالث عشر، یہ تکبیر مطلق آپ پڑھتے رہیں گے. جی ویبدأ في عشر ذی الحجہ، یعنی 10 دن عید کے جو ہیں، من غروب الشمس ليلة اليوم الاول من ذی الحجہ، یوم الاول من ذی الحجہ. یعنی یہ کہنے کہ 10 دن پورے اور 7 ایام التشریق جو ہیں. ویکبر فی الاسواق، کہاں تکبیر پڑھے گا؟ فی الاسواق، بازاروں میں، وفی البیوت، گھروں میں، والمساجد، مسجدوں میں، وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی. یعنی آپ اگر آفس میں بیٹھے تب پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کلینک میں ہیں، کہیں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ویجہر بہ الرجال، اور مرد جو ہیں بلند آواز میں، جہری آواز میں تکبیر پڑھیں گے. وتسر بہ النساء، اور عورتیں جو ہیں وہ دھیمی آواز میں پڑھیں گے، آہستہ. دوسری قسم کی تکبیر جو ہے، نمبر 2، شخص فرماتے التکبیر المقید، جس کی قید لگائی گئی، یعنی اپنے خاص وقت میں پڑھنا ہے بس، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا. جیسا فرماتے ہیں وہو المقید بادبار الصلوات المفروضہ، یہ وہ تکبیر ہے جس کی قید لگائی گئی ہے 5 فرض نمازوں کے بعد، بس فرض نمازوں بعد آپ پڑھیں گے، اس کے بعد نہیں پڑھیں گے آپ. المؤدا فی جماعہ، اور وہ فرض نماز جو با جماعت ادا کی جائے. ویبدأ فی حق غیر المحرم بالحج، اور یہ جو تکبیر مقید ہے، جس نے حج نہیں کرنا اس کا وقت شروع ہوتا ہے من صلاۃ الفجر یوم عرفہ، فجر کی نماز عرفات کے دن. عرفات کے دن کون سا ہوتا ہے؟ یوم عرفہ، نو ذوالحجہ. نو ذوالحجہ کی صبح سے، فجر کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے غیر حاجی کے لیے، اور الى عصر آخر یوم التشریق، اور وقت ختم ہوتا ہے 13 تاریخ عصر تک، یعنی سورہ غروب ہونے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں. وفی حق المحرم، اور اگر کسی نے حج کے احرام باندھا ہے تو اس کے لیے وقت کب شروع ہوتا ہے تکبیر کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی حق المحرم بالحج یبدأ من صلاۃ الظہر یوم العید، عید کے دن ظہر کی نماز سے شروع ہوتا ہے. عید کا دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ. یعنی غیر محرم تکبیر شروع کرے گا نماز کے بعد 9 تاریخ کو، اور جو محرم ہے وہ تکبیر شروع کرے گا 10 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد. الى کب تک؟ الى آخر ایام تشریق، ایام تشریق کے آخری دن تک، 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک. تکبیر کے کی الفاظ کیا ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں صفت التکبیر، تکبیر کی صفت کیا ہے؟ ان یقول، یوں کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ الفاظ ہیں تکبیر کے، اور یہی سنت سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں، اس میں ضعف پایا جاتا ہے. یہ الفاظ ہیں سنت سے ثابت ہیں، سید عبداللہ بن مسعود سے بھی ثابت ہیں کہ وہ جب عید ہوتی تو ان سے یہ ذکر جو ہے ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ عید کے دن اس طریقے سے ذکر پڑھا کرتے تھے. آخر میں شیخ صاحب چند توجیحات بیان کرتے ہیں. العیدان سمۃ خاصۃ لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اللہ وبرکاتہ. دونوں عیدیں جو ہیں وہ نشانی ہے، سمع یعنی نشانی، خاص نشانی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فی اصلہما فہما شریعت من اللہ سبحانہ وتعالی، تو بنیادی طور پر جو دونوں عیدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت ہے، دین ہے، دین کا حصہ ہے. وفی وقتہما اذ یرتبطان بعبادتین من اجل العبادات، اور دو بڑی عبادات سے یہ دو عیدیں جڑی ہوئی ہیں. وفی مظہرہما والتی من أهمها أداء أعظم شيء وهي الصلاة. اور اس کے ظاہر میں اس کا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے اہم ترین مظہر کون سا ہے؟ عبادات میں سے نماز ہے، اور اس میں نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی اتنی اہم عید کی نماز. پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے تحفہ ہے کہ دو دن ہوں سال میں جس میں مسلمان خوشی منائے. نمبر دو، نشانی ہے مسلمانوں کی، یعنی جو عید الفطر عید الاضحیٰ مناتے ہیں وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں مناتے، تو مسلمانوں کو نشانی بنا دی ہے. نمبر تین، ان کا وقت جو ہے جوڑ دیا گیا دو بڑی عبادات سے، ایک رمضان کے ساتھ جو بہت عظیم عبادت ہے، عید الفطر کو جوڑ دیا گیا، اور دوسرے عید کو جوڑ دیا گیا حج کے ساتھ جو عظیم عبادت ہے، اور دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں. نمبر چار، کہ اس میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، یعنی سارے عظیم عبادات اکٹھی ہو گئی ہیں عید میں، اس لیے مسلمان عید کی خوشی مناتا ہے. جب اس کا رب راضی ہے تب وہ خوش ہے، اور جب تک اس کا رب ناراض ہے اب وہ خوشی کے لائق نہیں ہے. نمبر دو، شیخ صاحب فرماتے ہیں، العید فرصۃ یجب اغتنامها، عید ایک آپ کے لیے ایک فرصہ ہے، یعنی آپ کے لیے ایک کیا کہیں گے، نہیں چانس ہے، بارک اللہ فیک، آپ کے لیے ایک چانس ہے جس میں آپ اسے غنیمت سمجھیں صلہ رحمی میں، یعنی عید کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ خوش کیوں ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب جب سب چیزیں مل گئی ہیں، وقت بھی آپ کے پاس ہے، چلو پہلے تو پورے سال وقت نہیں آپ کے پاس، کام ہے، بزی ہیں، بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آج چھٹی کا دن ہے، پھر خوشی کا دن بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا دن بھی ہے، تو پھر صلہ رحمی کیوں نہ کی جائے، رشتہ کیوں نہ جوڑا جائے، رشتے داروں کیوں نہ ملا جائے، یہ غنیمت ہے کہ نہیں؟ غنیمت ہے. اور خاص طور پہ وہ رشتے جو ٹوٹ چکے ہیں، شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، خون میں دوڑتا ہے نا، تو رشتے توڑنا شیطان کے لیے سب سے محبوب کام ہے، خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ. کئی گھر ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی لیکن میاں بیوی دور ہیں، تو عید کا دن ہے، وقت ہے کہ یہ رشتے دوبارہ سے جڑ جائے. خوشی کا دن ہے، پیار کا دن ہے، محبت کا دن ہے، اور ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اس خوشی کے موقع پر اگر ان کو جوڑا جائے تو کتنی اچھی بات ہے. جو جوڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، دور ہیں ایک دوسرے سے، تو عید کے دن غنیمت سمجھیں. اور شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے ابلیس کے سامنے جب وہ میاں اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ اپنے والدین سے دور ہیں، زیادتی ہے، واللہ زیادتی ہے. جو لوگ عید کے دن کے اپنے والدین کو راضی نہ کریں اور اس عظیم رشتے کو نہ جوڑیں، اسے ٹوٹا ہی رہنے دیں، اب ذرا کو کیا منہ دکھائیں گے. بھائی اور بھائی یا کوئی اور رشتہ، جو بھی رشتہ ہے، آپ کے لیے غنیمت ہے کہ اس ٹوٹے رشتوں کو آپ جوڑ دیں عید کے دن. اور دوسری جو غنیمت ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اصلاح بین انفس المختصمین، اور ان کے بیچ میں صلح کروائیں جن کے جھگڑے ہوئے آپس میں. جھگڑے تو ہو جاتے ہیں، چاہے رشتہ داروں کے بیچ میں، چاہے دوستوں کے بیچ میں. تو عید ایک غنیمت ہے، ایک چانس ہے آپ کے لیے کہ آپ اس دوری کو ختم کر کے قریب ہو جائیں اور صلح کر لیں. کیوں؟ کیونکہ دل ویسے نرم ہوتے ہیں، خوشی سے بھرے ہوئے دل ویسے قریب ہونا چاہتے ہیں، بس آپ کا کام کیا ہے کہ آپ دونوں کو ملا دیں بس. لیکن کوئی ملانے والا ہے؟ کوئی کسی کے بارے میں سوچتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں آج عید کا دن ہے، میرے فلان مسلمان بھائی آپس میں جھگڑا ہے ان کا، کہ چلو صلح کروا لیں. عید کا دن ہے، میرا پڑوسی ہے اپنے والد سے روٹھا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، چلو عید کا دن ہے، کوشش کریں کہ آپس میں صلح ہو جائے. فلاں رشتہ دار ہے، اس کی بیوی سے جھگڑا ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، لیکن عنا کی وجہ سے قریب نہیں ہونا چاہتے. عید کا دن ہے، چلو ان کا گھر اگر دوبارہ سے جڑ جائے. میں آپ جانتے ہیں آپ کا کیا جاتا ہے؟ دو چار تھوڑے سے اچھے الفاظ بس. تو پھر کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ یہ کوئی کنجوسی کی بات ہے؟ چھٹی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے آپ ان کی طرف جائیں اور ان کو کہیں، فون کر کے بلا لیں یا آپ اپنے گھر میں بلا لیں دونوں کو، ان کو صلح کروا دیں، کتنی عظیم بات ہے. واللہ اعلم. اس طریقے سے درس مکمل ہوا، اور اگلے درس میں الجنائز، جنازے کے متعلق بات کریں گے. اور جنائز جو ہے یہ کتاب الصلاۃ کا آخری درس ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کتاب الزکاۃ شروع کریں گے. کتاب الصلاۃ ختم ہونے والا ہے. کتاب الصلاۃ مکمل کرنے کے بعد پھر فتاوی، بعض فتاوی بیان کریں گے کتاب الصلاۃ کے متعلق. ہمارا ریویژن بھی ہو جائے گا، ایک مراجعہ بھی ہو جائے گا شروع سے آخر تک. جو ساتھی نئے ہیں تو فتاوی میں ہم پورا ریویژن کر لیں گے، جو اہم مسائل ہیں نماز کے متعلق، اور اس کے بعد ان شاء اللہ زکوٰۃ متعلق ہم بات کریں گے. تقریباً 3 یا 4 ہفتے لگ جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق ہم جو دوسری کتاب ہے، دوسرا لیول جو ہے اس کو، اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. نہیں، باہر تحجد مسجد باہر نہیں پڑھی جاتی. نہیں، آپ اگر مسجد کی حد کے اندر ہے تو پڑھیں گے. آپ اگر باہر وہاں پہ دیکھیں، جو لوگ مسجد سے باہر نماز پڑھتے ہیں، اگر صفے متصل ہیں تو نماز ہوتی ہے، اگر صفے متصل نہیں تو نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیں، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، خاص طور پر ریڑھی لگانے والے، کہ مسجد کے دروازے یہاں پر ہے، صفے یہاں پر لگی ہیں، اور پھر ریڑھی کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، صفے تو جوڑ لیں، صفوں کے ساتھ تو آ کے نماز پڑھیں. نہیں، وہاں دور کھڑے، آپ دیکھتے ہوں گے کافی دور کھڑے ہوتے ہیں بعض لوگ، تو وہ نصیحت کریں کہ وہ صف میں جا کے شامل ہو جائے، اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. امن و امان کی جگہ الحمدللہ. جی، صف
میں نہیں جا سکتے، باہر ہی پڑھنا پڑتا ہے، بس دروازے بند ہو گیا، صفے اندر ختم ہو گئی، پھر سے باہر سے الگ شروع کرتے ہیں.
یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ جڑی ہوئی صفے ہیں، وہ صفے جڑی ہوئی جو باہر ہیں. جس مسجد الحرام میں دیکھیں آپ، مسجد الحرام میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خاص حج اور عمرہ کے موقع پر، کتنی رش ہوتا ہے، لوگ تو باہر سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ان کی نماز کے درست، وہ صف متصل ہیں. جب صف متصل ہے، متصل کا مطلب کیا ہے کہ دائیں اور بائیں جانب متصل ہو، اور آگے اور پیچھے متصل ہیں، آپ کے آگے صف، اس کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے دوسرے صف ہے، اس کے بعد دوسرے صف ہے.
یہ آپ نے بتایا باہر والے، لیکن مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں دروازے پورے بند کر دیتے ہیں، اسے تو متصل نہیں رہے جو مسجد میں ہے اور باہر والے.
نہیں، دروازے کیسے بند ہو جاتے ہیں، کیا مطلب؟
جمعہ کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو مساجد کے جو دروازے مسجد بھرنے کے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں،
لوگ باہر کنٹینیوشن رہتا نا صفوں میں،
باہر رہتا لیکن مسجد والوں سے نہیں رہتا. مسجد کے لیے نماز پڑھنا ہے،
مسجد ایلیویٹڈ جگہ پہ رہتی ہے، اوپر جانا پڑے گا، دروازہ بند، سیڑھی
مسئلہ. نہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں، دیکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں، اوپر ہے یا نیچے ہے، یعنی جو لوگ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، کعبے کے ساتھ جگہ نیچے ہے، اور جو لوگ تھوڑا اوپر جا کے پڑھتے ہیں جہاں پر اے سی لگے ہوئے ہیں، وہ اوپر ہے، اور آگے جا کے اور اوپر جگہ ہے. بات ہو رہی صفے متصل ہونے کی، تو آپ کی بات درست ہے کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ دروازے کھلے ہونے چاہیے، تب صفے متصل ہوں گے. اگر آواز آ رہی ہے اور آپ فوراً دروازے کے باہر کھڑے ہیں، تب تو صف متصل ہے. اسے کہتے ہیں حکم المتصل، حقیقت متصل تو نہیں ہے، حقیقت متصل تو یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ یہاں پہ بندہ کھڑا ہے. دوسرا ہوتے فی حکم المتصل، یہ حقیقت تو نہیں لیکن حکم ہے متصل کا، وہ ایسے کہ آپ باہر مسجد کے کھڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو آواز بھی آ رہی باہر، اور آپ امام کی اتباع بھی کر رہے ہیں، تب کوئی حرج نہیں ہے. اگر آواز نہیں آتی، تب تو دروازہ بند ہے، آواز بھی نہیں آ رہی، تب تو حکم متصل بھی نہیں ہے، تب نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر.